هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ہاں ہاں یہی ہے فیصلے کا دن جس کی آمد کو تم جھٹلایا کرتے تھے. فیصلوں کا دن تو یہی ہے, تم کہتے تھے کہاں ہونا ہے. دیکھیے پیچھے یوم الدین ہے اور یہاں یوم الفصل ہے. کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ سارے فیصلے اس دن ہو جائیں گے اور بدلے مل جائیں گے, جزا سزا ہوگی. جھٹلاتے تھے جھٹلاتے رہو, کسی کے جھٹلانے سے قیامت رک نہیں جائے گی, آ کے رہے گی, آتی ہے اور آئے گی. تمہارے ہونٹ خشک ہوں, تمہاری آنکھیں بے نور ہو جائیں, تمہارے چہروں کے رنگ بدل جائیں, تم اس طرح ذلیل و خوار ہوگے, تمہارے دل دھڑک رہے ہوں گے اور تمہیں خوف آ رہا ہوگا کہ ہم کہاں چلے. ایک بندہ چلے جو مانتا ہے کہ میرا آپریشن ہونا ہے یا میرا امتحان ہونا ہے, اس کو بھی اس دن فکر ہوتی ہے, لیکن جو بندہ مانتا ہی کوئی نہیں. عام زندگیوں کو دیکھیں تو خرمستی کی زندگی نہیں لگتی. زبان حال اور زبان قال سے یہ نہیں دکھ رہا کہ قیامت نہیں آنی, کوئی موت نہیں آنی, ہم نے کہاں مرنا ہے اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوگا, اور ہم تو بس دیکھنا ایسے بچ جائیں گے اور ہنس کے دکھا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اس طرح کی باتیں سوچتے ہو, آج پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا جھٹلایا. اب سوچیں تو صحیح, ذرا کتنا آسان ہے نا دنیا میں اللہ کی مرضی کو پیچھے ڈال کے جینا. آپ صرف اپنے چند حلقے احباب کے لوگوں کو نہ دیکھا کریں کہ جو الحمدللہ کلاسوں میں آتے ہیں, درسوں میں آتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں, چلے جمعے ہی کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں. آپ ان کو چھوڑیں, آپ ذرا وہ گروہ کثیر کو دیکھیں, نسلوں کی نسلیں بہکی ہوئی ہیں اس وقت مسلمانوں کی. کفار کو تو ایک طرف چھوڑ دیں, حالانکہ یہاں آئے تھے کفار کے نام کے ساتھ. ہنسی مذاق سوچیں کہ جو بات میرے تک پہنچ گئی ابھی کتنوں کے پاس نہیں پہنچی. اپنے ارد گرد رہنے والے اور کبھی کم کبھی زیادہ ملنے والے لوگوں کو تصور میں لائیں تو کیا دل میں درد نہیں پیدا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کہا جائے گا, احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. اے فرشتو جمع کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے. کس کے ساتھ؟ من دون اللہ, کی اللہ کو چھوڑ کر. فہدوہم الی صراط الجحیم, پس سیدھا لے چلو ان کو جہنم کی راہ پر. یہ کون سے ازواج ہیں اور کون سے لوگ ہیں؟ ازواج سے مراد یہاں بیویاں نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ جن کے شوہر بگڑے ہوئے تھے ان کی بیویوں کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ چلو بھائی تم ان کی بیویاں تھی. مراد ان کے وہ ساتھی ہیں. زوج کا لفظ عربی میں قسموں کے لیے آتا ہے, یہاں قسم کے معنوں میں, سپاؤس کے معنوں میں نہیں. یعنی یہ وہ لوگ سرکش, ایک قسم کے, ایک ہی سوچ کے, ایک گندی جگہ پہ رہنے والے, گندے کام کرنے والے, ان سب کو ایک جگہ ڈال دو. یا وہ بیویاں ہو سکتی ہیں جو ان کے ساتھ غلط کاموں میں شریک تھیں, باغی تھی, سرکش تھے, نافرمان تھے. لیکن کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے, الگ کیا جا رہا ہے. پیچھے ہم سورۃ یاسین میں پڑھ چکے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج کے دن ہے مجرموں تم الگ الگ جتھوں کی شکل میں ہو جاؤ. اور تیسری چیز کون سی ہے؟ وما کانوا یعبدون, یہ کون تھے؟ یہ وہ معبود ہیں کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے. اس میں نمبر ایک تو مشرکین کے وہ بت ہیں جن کو وہ پوجا کرتے تھے. کبھی پتھروں کے بت تھے, کبھی کوئی لکڑیوں کے بت بنائے ہوئے تھے. ان کو پھینکا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بے جین ہیں, ان کو تو کوئی تکلیف نہیں, کوئی خوشی نہیں. لیکن مشرکین کو پھر اس سے حسرت آئے گی کہ ہائے جس کو ہم ساری زندگی پوجتے رہے آج وہ خود ہمارے ساتھ آگ میں. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ وقودہن ناس والحجارہ, تو پوچھا گیا کہ وقودہن ناس تو سمجھ آتی ہے کہ مشرک, تو حجارہ کون ہے؟ کہا وہ بت پتھر جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے. دیکھیں وہ تو پتھر ہے, اس کو تو جنت میں ڈال دو یا جہنم میں, اس کے پاس تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. لیکن ان کو دکھانے کے لیے, حسرت کے لیے کہ ساری زندگی ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے اور یہ آج خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے. یہ بالکل ایسے کہ جیسے ایک انسان کسی تھانے دار کی امید پہ کوئی غلط کام کر لے کہ یہ تھانے دار مجھے بچا لے گا, اور جب یہ جیل میں جائے تو وہ تھانے دار صاحب خود پہلے جیل میں ہو, تو کتنا افسوس ہوگا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں, میں نے کس کی آس لگا کے کس کو ڈالا. پھر اس وقت شرمندگی ہوگی, پھر اپنی حماقتوں پر ماتم کریں گے, پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے جا رہے تھے, کیا نہیں کر رہے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یعبدون میں ایک اور چیز بھی تو ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے, اور وہ انسان کا نفس ہے. خود پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ خدا پرست نہیں بنتے. ایسے لوگوں کو ان کے نفس کے ساتھ, ان کے شعور کے ساتھ, ان کی خواہشات کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. باقی رہ گئے وہ فرشتے جن کو لوگ پوچھتے تھے, یا انبیاء کرام جیسے حضرت عیسیٰ یا عزیر, تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس بات پہ خوش ہی نہیں تھے۔ اس میں ہر وہ پیر اور مرید آ جاتا ہے جو دنیا میں یہ تمنا رکھ کے اور کہہ کے سن کے جائے کہ میرے بات مجھے پوچھنا، میری قبریں بنانا، میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ مجھے دنیا میں بہت زیادہ عزت دینا۔ اب آپ ذرا امیجن کریں، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا ٹرپ جانے والا ہے اور لائنیں بنوائی جا رہی ہیں بسوں کی، یہ روٹ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، سارے ایک گروپ کے لوگ ادھر ہو جائیں، دوسرے ادھر ہو جائیں، اور ان کو سب کو کہا جا رہا ہے اوکھ شروع، اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ یا ایئرپورٹ پہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن کیا جاتا ہے، فلاں ملک میں جانے والے ادھر آ جائیں، فلاں ایئر لائن کے لوگ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، اور جب سب لوگ چلیں گے تو کہا جائے گا فہدوہم الی صراط الجحیم۔ یہ لفظ فہدوہم بھی بڑا قابل غور ہے، اب ان کو ہدایت دو۔ دنیا میں انہوں نے صراط مستقیم کی ہدایت نہ لی تو آج صراط الجحیم یا صراط الجحیم، آپ لکھیں ذرا اپنے نوٹس میں صراط مستقیم کے پیرالل لکھیں صراط جحیم۔ دو مختلف انجام ہیں، ایک ایسٹ میں جا رہا ہے تو دوسرا ویسٹ میں، ایک نارتھ سائڈ پہ تو ایک ساؤتھ پہ، ایک اوپر جا رہا ہے تو ایک نیچے جا رہا ہے۔ یہ دو مختلف زندگیاں ہوتی ہیں، جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں دنیا میں ان کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کس راستے پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگوں کو پی ایمس کر کے بتاتے ہیں، اب ہم یہاں پہنچ گئے، اب ہم یہاں پہنچ گئے، اب تم بھی ہمارے سے شامل ہو جاؤ، آ جاؤ شامل ہو جاؤ، آ جاؤ شامل ہو جاؤ، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی نہیں ہوئی۔ لیکن جو صراط الجحیم میں لڑک رہے ہوتے ہیں نا خواہشوں کے اندر، ان کو کوئی ایک میسج بھی ریسیو نہیں ہوتا، ان کو خواہش نہیں ہوتی، اس لیے وہ تمنا ہی نہیں کرتے ان کو ان کی قبروں سے۔ بعض کہتے ہیں یہ چھپنے کی کوشش کریں گے، ان کو وہاں سے فرشتے نکالیں گے اور ہاں کھان کے اس میدان میں لے آئیں گے جہاں اب آگے جانا ہے۔ کہا جائے گا وقفوہم، ان سب کو روک لو، دم اسٹاپ، انہم مسئولون، بے شک یہ سوال کیے جائیں گے، ان سے باز پرس ہوگی، ان کا ہوش ٹھکانے ہے کہ نہیں، آج ان کو پوچھو کیا دیا تھا اللہ نے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کرو، ان کی حرام خوریاں، ان کی ناشکریاں، ان کی نمک حرامیاں، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ کل ان کی عظمت کے ڈنکے بجتے تھے، کل یہ بہت بڑے بنے ہوئے تھے، کل لوگ ان کو بہت زیادہ عزت دینے والے تھے، ان کے ساتھ کیا ہو گیا، آج یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کہاں گنوا دیا۔ ذرا سوچیے، انسانیت کا درد دل میں لیتے ہوئے اس آیت کو سنیے اور پڑھیے تو کیا آپ کے دل میں ہوک اٹھ رہی ہے؟ دل چاہتا ہے کچھ کھانے کو، دل چاہتا ہے سونے کو، دل چاہتا ہے اپنی زندگی کو ضائع کرنے کو؟ آج دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا فاتح عالم بن جائے، کوئی عالمگیر قسم کا لیڈر بن جائے، اگر اللہ کی جناب میں اس کی عزت نہیں اور اس کے ساتھ کل یہ کچھ ہونے والا ہے تو اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے۔ تھکے پڑے، ٹھڈے پڑ رہے ہیں ان کو، آج کوئی عالی حضرت ان کو بچانے کے لیے نہیں آگے آ رہا، کوئی ڈکٹیٹر ان کو کوئی دعوت نہیں دے رہا، کوئی پیر، کوئی گرو جی، کوئی کچھ، کوئی ہولی فادر ان کو بچانے والا نہیں آ رہا، بلکہ یہ سارے آگے جانے والے ہیں۔ میں تو سوچتی ہوں کہ باقیوں کو تو چھوڑیں، اللہ نہ کرے دین کے نام پہ ایسے رہنما ہوں جو جہنم میں دکھیں، کیا دو کوڑی کی عزت رہ جائے گی۔ امام صاحب آپ ادھر ہیں، مولوی صاحب آپ ادھر ہیں، اچھا جی آپ بڑے درس دیتی تھیں، آپ ادھر کہاں آ گئے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا دین سکھانے والوں کے لیے اگر کل وہ خود جہنم میں آئے ہوں گے۔ کیوں کہ جس کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ دوسروں کو جنت دلوا بھی دے، دوسرے اس کی باتیں مان مان کے چلے بھی جائیں اچھے کام کر کے، وہ پھر بھی نہیں بچے گا۔ ایک حدیث کا خلاصہ آتا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کو نیکی کی بات بتائے اور خود عمل نہ کرے تو اس کی مثال چراغ جیسی ہے، خود جلتا ہے اور دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے۔ سوچیے ذرا کیسی خوبصورت مثال ہے، حدیث اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن تمثیل بڑی پیاری ہے۔ چراغ خود جل رہا ہے، موم بتی جل رہی ہے، دن بدن گھل رہی ہے، گھل رہی ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن دوسرے روشنیاں لے رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بے عمل لوگ جو دوسروں کو ہدایت دیں، لوگ تو مان جائیں گے، ان کو تو چونکہ سکھا دیا قرآن میں یا سنت میں یا، لیکن سکھانے والے نے اگر اپنے نفس پہ قابو نہ پایا، اپنی تمناؤں کو اللہ کے دین کے تابع نہ کیا، وہ آگ میں چلا جائے گا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بتانے والا غلط بات بتائے، صحیح بات بتانے والے بھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے جب بے عمل ہو جاتے ہیں تو جہنم میں جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ دین والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ سکھاتے ہی غلط ہے، وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے تو عقائد ہی غلط ہیں، ان کی تو باتیں ہی غلط ہیں، وہ تو ہے ہی درست چیز نہیں ہے، وہ بھی قابل رحم ہے، وہ بھی سوچنے کے قابل ہیں کہ وہ تو کل کہیں گے اللہ جو ہمیں پتہ تھا ہم نے بھی بتا دیا، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا ہم وہی کام کرتے رہے، ہمیں بھی تسلیاں ملتی رہیں گناہ کرنے کے باوجود ہم نے بھی لوگوں کو دے دیں، ہمیں بھی کہا جو مرضی کر لو، بعد میں آ کے ہمارے نام کی نیازیں دے دینا، چڑھاوے چڑھا دینا، کوئی ایک جا کے وہاں تعویذ باندھ دینا، ہم نے لوگوں کو بتایا۔ وہ تو ہیں ہی، دکھتے ہی رہے ہیں، لیکن وہ کتنے وقت وقت ہیں جو اپنے آپ کو حق پرست کہہ رہے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو قرآن اور سنت والے کہہ رہے ہیں، جن کو ہر وقت مان یہ کہ ہم قرآن کا نور بڑا پھیلا رہے ہیں۔ اگر ایسے بندے کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو سوچنے کی بات ہے کہ اس سے بڑا خسارہ کسی کا نہیں۔ وقفوہم، روک لو ان کو ادھر، انہم مسئولون، ان سے اب سوال کیا جائے گا۔ امیجینیشن میں آ رہا کہ جیسے ایئرپورٹ پہ روکا گیا، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، سیکورٹی چیک ان ہے، اس کو بھی جانے دو جانے دو جانے دو، کسی ایک کو روک لیتے ہیں، آپ ادھر آ جائیں گے، چلو ادھر روکے، ہمارے انسپیکٹر آئیں گے، ان کو اندر لے جائیں، کوئی باہر آ جائے، اور کئی لوگوں کو صرف انٹرنس پہ چھ چھ گھنٹوں پہ روک لیا جاتا ہے، سب ٹھیک ہوتا ہے پیپر، لیکن ان کو روکا ہوا، ایک آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، سامان کی چیکنگ ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہاں کیا کریں گے، وہاں کیا کریں گے۔ آئی این ایس کے بیسیوں سوال ہوتے ہیں، انہم مسئولون۔ دنیا میں صرف ایک سرحد پار کر کے آپ نے دوسری میں جانا ہونا تو آپ کو فکر ضرور ہوتا ہے، آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کے اندر گھومے پھریں کوئی فکر نہیں ہوتا، جہاں کی سیکورٹی چیک آ جاتا ہے، چاہے آپ ایک چھوٹے ملک سے نکل کے دوسرے میں جائیں، آپ کو دل میں فکر ہوتی ہے، اللہ خیر کرے، اتنے میں نہ ڈال دینا، کسی آزمائش میں نہ ڈال دینا۔ سوچیے ایک دنیا کی چھوٹی سی جگہ سے ادھر سے ادھر جانے کی بات ہوئی، تو جب اس دنیا سے ایک اگلی دنیا میں اور جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے کہا جائے گا روکو ذرا ان کو، ان کا ٹیسٹ ہوگا، ان کی چیک ان ہوگی، لگاؤ ان کو مشینیں، اور سب کچھ کرتے ہوئے جب دیکھا جائے گا کہ بے بس ہے، تو پوچھا جائے گا مالکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے بھائی، آج تو بڑی بھیگی بلیا بن رہے ہو، کل تو بہت کچھ کہتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، آج تو ان کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ جو دنیا میں بات بات پر برہم ہو جایا کرتے تھے، ان کو نصیحت کی جاتی تو اکڑ جاتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے فرعون، نمرود، ابو جہل، بڑے بڑے انسان، آج اللہ کے آگے اس طرح گردنے جھکائے ہوں گے، مسکین بنے ہوں گے، ذرا امیجن تو کریں، اتنے بڑے بولنے والے، اتنی باتیں کرنے والے، آج مستسلم بن گئے، یہ لفظ بھی قابل غور ہے، دنیا میں مسلم نہ بنے، آج مستسلم بن گئے، بہت بڑا فرق ہے دونوں میں، ایک ہے اسلام، دنیا میں جب بندہ مسلم بنتا ہے نا، عزت کے ساتھ بنتا ہے، اور جب وہاں جا کے وہ سر تسلیم ہم کرے گا نا، تو وہ ذلت کے ساتھ کرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو کام بندہ اپنی خوشی سے کر لیتا ہے نا، اس کے اندر بری نہیں لگتی بات، لیکن دوسرا کہ نا اٹھو یہ کرو، جھاڑو لگاؤ، پوچھا لگاؤ، باتھ روم دو، تو بندہ کہتا ہے واہ میں کیوں کروں۔ یہ فرق ہے، دنیا میں جو اللہ کی طرف نہ آئے، جنہوں نے کائنات کا مذہب نہیں سنبھالا، وہ وہاں بھی جا کے ایک دوسرے کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، اور اس وقت پھر وہ نہ انسان نہ جن، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اور کہا جائے گا آج بڑی بھیگی بلیاں بنے ہوئے ہو، کیا ہو گیا تم کو، اب اس وقت میں اب دیکھیں کیا ہوگا، بالکل ایک ہی منظر ہے، جب دیکھیں گے کہ ساری پکڑے گئے، تو واقبل بعدہم علی بعد یتساءلون، اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، اور سوال جواب کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے کوئسچننگ کریں گے، کیا کریں گے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، پیروکار جو سرداروں سے کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے جوش اور خروش سے، بڑے تم جوش اور جذبے کے ساتھ، غلبے کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اور تم ہمیں کفر پر مجبور کرتے تھے، وہ جواب دیں گے بلکہ تم ایمان ہی کب لائے تھے، اور بڑی بات رہ گئی کہ اگر ہماری قبروں پہ اور ہمارے عرصوں پہ آتے تھے تو وہ ماں کان لنا علیکم من سلطان، ہم نے تو تم پہ کوئی غلبہ نہیں ڈالا تھا، ہم نے کوئی مجبور تھوڑی کیا تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی طاغی تھے، سرکش تھے، نافرمان تھے، تم ایسے وقت میں ہمیں کیوں کہتے ہو، یہ بہت قابل غور جملے ہیں، کہ تم ہمارے پاس، بل کنتم تاتون عن الیمین، تھوڑا سا مشکل ہے یہ محاورہ ہے اصل میں، اس کو دیکھ لیں لفظی ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے، تم ہمارے پاس یمین کی راہ سے آتے تھے، اور یمین کا لفظ عربی زبان میں کئی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اگر اس کو قوت اور طاقت کے معنوں میں لیا جائے تو مطلب کیا ہے کہ مرید کہیں گے دیکھو ہم تو کمزور تھے، تم ہم پر غالب تھے، اور تم نے اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لیا، جیسے چھوٹی قوموں کو بڑی قومیں کھینچ لیتی ہیں، جھانسے دے دے کے دکھا دیتی ہیں۔ تو یہ کہیں گے بھائی تمہاری چونکہ طاقت تھی، تمہارے پریشر میں ہم اتنا آگے کہ ہم تمہاری باتوں کو سن کے چل پڑے تھے۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی اگر یمین کا خیر اور بھلائی لیں، جیسے دایاں ہاتھ جیسے ہوتا ہے، تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہم کو دھوکہ دیا۔ تم ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے، یعنی تمہاری باتوں میں آ گئے۔ تم نے سبز باغ دکھائے کہ میرا پلو تھام لینا، میں تمہیں بچا لوں گا، میرے نام کی شیرینی بانٹنا، نیاز بانٹنا، ہم نے کر دی، اب ہم تو باتوں میں آ گئے، بدھو بن گئے، بے وقوف بن گئے۔ تیسرا معنی بھی ہے یمین کا، قسم، جس کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یمین غموس۔ تو یہ قسم کے معنوں میں لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ تم نے تو قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے تھے۔ تم ممبروں پہ آ کے جو باتیں کرتے تھے، جو خطبوں میں بتاتے تھے، درس و واعظ میں بتاتے تھے، ہم تو اس کو مان گئے۔ ذرا سوچئے، ہاتھ پاؤں پڑے ہوں گے۔ انسان کسی کے کہنے پہ کوئی غلط چیز کر لے نا، آپ کھانے پکا رہے ہیں، کسی ایک کے غلط مشورے پہ کوئی چیز ڈال دیں اور چیز ہو جائے خراب، اور لوگ بیٹھے ہوں آپ کے انتظار میں کہ کھانا آئے گا۔ دنیا میں تو کھانا بگڑ گیا تو پھر پک جائے گا، کچھ بھی ہوا تو بگڑا ہوا پھر سمر جائے گا۔ آپ سوچئے اس کا کیا حال ہوگا جس کی دنیا گئی، اس کی تو اصل راز ختم ہو گئی۔ دنیا میں ایک کاروبار آپ کرتے ہیں، ساری زندگی کی محنت لگا دیتے ہیں، پھر ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہائے، میں نے تو اپنا زیور بھی بیچ کے شوہر کو دے دیا تھا، انہوں نے تو ویزے لینے کے لیے گھر بیچ دیا، وہاں جا کے پھر برتن ہی دھونے پڑے اور صفائیاں کرنی پڑی، کیا بنا۔ لیکن کوئی نہ کوئی بیک تو ہے نا واپس، سوشل لے کے بیٹھ جائیں گے، گورنمنٹ سے مدد لے لیں گے، جھوٹ سچ بول کے کہیں جا کے سر چھپا لیں گے، وہاں جا کے یہ حالات ہوئے تو کیا ہوگا۔ انسانیت کا درد محسوس کرے۔ آج کی یہ ساری آیتیں جو نا ہیومن کاز کو سامنے رکھیں، یہ ہے اصل ہیومنٹی، یہ ہے اصل میں حقوق العباد، اور یہ ہے جس کاز کے لیے مسلمانوں کو کام کرنا۔ لوگ لوگوں کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی ان کے کتوں کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی بلیوں کی کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے اس کی ایکسرسائز کی چیزیں بنا رہا ہے، کوئی کمفورٹر بنا رہا ہے، کوئی گدے بنا رہا ہے۔ امت مسلمہ کو تو اللہ نے لوگوں کے لیے مسیحا بنا کر، ایک درد کی دوا بنا کر بھیجا، اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو مسلمان خود خیر سے شرک میں مبتلا ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ ماں کا نہ لنا علیکم من سلطان، لفظ سلطان بھی بڑا قابل غور ہے، اس میں غلبہ بھی آتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہ بزرگ اور پیر کہیں گے دیکھو بھائی سچی جو بات ہے، ہمارا غلبہ کوئی نہیں تھا، ہم سوکھا رو بھی ڈالتے تھے، تم نہ مانتے ہم نے کیا کر لینا تھا، تم ایسے ہی ڈر گئے کہ نہیں پھر پتہ نہیں میرے بچے ہی نہ اٹھوا دیں اور میری بچیوں ہی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، نہیں ہمارا تو کوئی غلبہ نہیں تھا۔ اور سلطان کو اگر دلیل کے معنوں میں لیں، جو کہ آتا ہے اکثر قرآن میں، تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم جو باتیں کرتے تھے کوئی دلیل کی تھوڑی کرتے تھے، ہمیں تو ذرا پیری مریدی کا شوق تھا اور ہم تو ذرا بڑا بنے ہوئے تھے۔ آپ کہہ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو جمع کر کے ایک ہی بات کر دی کہ یہ جو ہیں یہ سرکش تھے، بل کنتم قوماً طاغین، تم سرکش تھے، یہ تمہارا اپنا شرک تھا اندر، تمہارے اپنے اندر یہ چیزیں موجود تھی جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ہمارے پاس لاتے تھے۔ فحق علینا قول ربنا، بس لازم ہو گیا، چپک گیا ہم پر ہمارے رب کا فیصلہ۔ قول، حکم، وہی قول کن کو یاد رکھ لیں، آج رب نے قول دے دیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، لہذا انا لذائقون، اب خام خواہ ہم اس عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، بس ہم نے بھی تم کو بھی گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ آپ کو مختلف کیس دکھ رہے ہیں، کہیں پیروکار، کہیں پیشوا، کہیں گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کا ایک ہی کھاتا ہے، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بس وہ سب اس روز عذاب میں حصے دار ہوں گے، سارے شریک ہو جائیں گے ایک ہی عذاب کے اندر۔ شراکت، یہ ہے اصل ان کی سانجھے داری۔ دنیا میں بھی انہوں نے کچھ شراکتیں کی ہوئی تھیں نا، کہ ہم بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے ذرا کام کر لیں گے اور اس طرح کی باتیں کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا تم سارے ادھر ہی پڑے رہو، رہو ادھر ہی، شراکت کر لو کہ جہنم کا کون سا حصہ تمہارا ہے اور کون سا اس کا، کون سی کرسی اس کی اور کون سی تمہاری ہے، بیٹھ جاؤ۔ ان کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ کیا تھا ان کا جرم؟ اتنا جرم بڑا کیا ہے؟ کائنہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ تھا جرم کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا تو یہ تکبر کرنے لگتے تھے, بڑے بنتے تھے, اور ان کو لا الہ الا اللہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا. انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم بس اپنے آپ کو اسی قابل سمجھتے ہیں کہ ہم نافرمانی کرتے رہے. وَيَقُولُونَ إِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. یہ دوسرا جملہ تھا ان کا. پہلا جملہ کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے ایک اللہ کو, اور دلیل کیا دیتے تھے, کیا ہم چھوڑ دیں اپنے خداؤں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے پہ. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. دیکھیے کہ اگر آج کے حالات کو سامنے رکھتے وغیرہ ہم سوچیں تو کتنا زیادہ اللہ کے نبی کو دکھ ہوتا ہوگا ان کی یہ باتیں سن کے. وہ کہے اچھا جی ہم آپ کی باتوں میں, جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہاں باپ ہم بھی آپ کی طرح جذباتی ہو جائیں, تم تو کریزی ہو گئے اب ہم بھی ہو جائیں, تم تو جذباتی ہو کے اب سب کچھ ہی لگانے پہ تیار ہو گئے, وقت لگا دیا, جان لگا دی, مال لگا دیا, اب ہم بھی تمہاری باتوں میں آ جائیں, اب یہ کر لیں, اب وہ کر لیں. آپ دیکھیے جو لوگ ان چیزوں پہ نہیں آتے نا, تکبر کتنا آتا ہے. کل ہی کو بات کر رہا تھا آپ ہی لوگوں میں سے کہ کسی کو قرآن کی کلاس کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لگا لی ہے نا اپنا آپ, تو آپ تو پہلے کریں, ابھی جب ہم فارغ ہوں گے تو ہم بھی آ جائیں گے. کتنی ضرورت ہے, اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور سب کو. لیکن یہ تکبر ہے. یس تک بھی رونا یہ ہائی لائٹ کیجیے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد بیچ میں نہ کوئی پوز ہے, نہ نہیں آیت ہے, نہ کوما ہے, نہ فل سٹاپ ہے, ڈائریکٹ یس تکبیرون. یہ ہے بہت بڑی رکاوٹ لا الہ الا اللہ والی زندگی پہ چلنے کی. آج بھی دیکھیں انہی لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلنا مشکل لگتا ہے جن کے دل اپنی محبتوں میں چور ہے, جو خود بہت بڑے بنے ہوئے ہیں, جو حقیقت میں یہ چاہتے ہیں ہمارا لائف سٹائل خراب نہ ہو, ہم بڑے بنے رہے, ہم چھوٹے کیوں بنے. دینداروں کا مسئلہ بڑا ہی ہے, ان کی ذات کے, ان کی آنرشپ, ان کی لیڈرشپ جاتی ہے, اور دنیا داروں کا مسئلہ ان کی لگژریس لائف کا. یہ دو باتیں جب لکھ لیں اپنے ہاتھ میں کہ جب سچی دعوت آتی ہے نا تو دیندار اس لیے مخالف بن جاتے ہیں کہ ہم لیڈر نہیں رہیں گے, ہماری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی, چودراہٹیں قائم ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا. جب کسی کو کچھ نہیں پتا تو کسی کو ایک بھی لفظ آیا تو اس کو لیڈر بنا دیا, اب پتہ چلا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکا تو پیچھے ہو گئے. اور جب آپ دنیا میں کھپے ہوئے کسی انسان کو بلاتے ہیں نا, آؤ بھائی لا الہ الا اللہ اس ایک کی طرف آؤ جس نے تمہیں کل پوچھنا ہے, جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے, تو کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں سیریس ہوئے, ابھی ڈسائڈ نہیں کیا, ابھی میں ریلیکس نہیں ہوئی, ابھی میں یہ نہیں کر سکتی, ابھی اٹس امپاسبل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقعی آر یو شیور, بل جا بالحق کی, اگرچہ وہ دیوانہ یا شاعر یا مجنو حق لے کے آیا ہوا پھر بھی نہیں مانو گے. سوچ لو یہ دیوانے تو یہ خود ہیں جو دین حق لائے ہوئے, اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں. وصدق المرسلین, اور تصدیق کرتے ہیں سارے رسولوں کی. یعنی کیا تم واقعی شاعر و مجنو کو نہیں مانو گے حالانکہ وہ حق لے آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی. تصدیق انہوں نے سارے رسولوں کی کی جو پچھلے رسالت کے سلسلے تھے, یہ اسی کی تو ایک کڑی ہے. رسولوں کی تصدیق کے تین معنی ہیں اور تینوں ہی یہاں مراد ہیں. نمبر ایک, اس نے کسی پچھلے رسول کی مخالفت تو کی نہیں. یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں بڑا بن گیا ہوں, عیسیٰ کا چھوڑ دو, موسیٰ کا چھوڑ دو, ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ کرو. نہیں, اس رسول کے ماننے والوں کے لیے اس کے خلاف تعصب کی کوئی معقول وجہ ہوتی, بلکہ وہ اللہ کے پچھلے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے. دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھو کہ نئی اور نرالی بات تھوڑی لے آیا, وہی بات پیش کرتا ہے جو شروع سے اللہ کے رسول پیش کرتے آئے. اور تیسرا ہے رسولوں کی تصدیق کا معنی کہ وہ ان تمام خبروں کی سچائی کو بتا رہا ہے جو پچھلے رسولوں نے دی. یعنی جو خبریں پچھلے رسولوں نے دی وہی یہ بھی دے رہا ہے, قیامت آئے گی, حشر ہوگا, نشر ہوگا, اللہ آئے گا, یہ وہی خبریں ہیں. اصل میں یہ اسی کی ایک اگلی چین ہے, اسی چین کی دوسری کڑی ہے. تمہیں اعتراض کیا ہے اس میں بھائی, سچ کو نہیں مان رہے؟ اچھا انکم لذائق العذاب الالیم, اب ضرور چکھو گے دردناک عذاب کو, خوب چکھ چکھ کے دیکھو, لگ جائے گا, مزہ آئے گا تمہیں کہ کیسا تھا یہ ذائقہ. پتہ چل جائے تمہیں تو تمہارے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے، جو کرتے تھے پھر بھگتو۔ کتنا تو ٹوک انداز ہے، تم اللہ کے نبی کو دیوانہ کو اور اللہ کو کچھ غصہ نہ آئے، تم اس کو شاعر کو اور اللہ کو غصہ نہ آئے، تم اس کو مجنو کہو، تم اس کو فنیٹک کہو، تم اس کو ایکسٹریمسٹ کہو، تم اس کو ٹیررسٹ کہو، اللہ کو غصہ نہ آئے۔ جو کل الزامات نبی کو لگتے تھے نا، آج وہی نبی کے پیروکاروں کو لگتے ہیں۔ جو ڈائلیوٹیڈ کا جوس بنا کے بلینڈڈ ملک شیک جیسا دین پیش کریں، اس کو تو اچھالتے ہیں، اس کو تو ہتھیلی میں رکھتے ہیں۔ میں نے ایک ایسا لیکچر دیکھا ہے ویڈیو پہ کہ جس میں جو اسپیکر تھے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ نان مسلمس تھے اور بہت خوش تھے، اور وہ اسپیکرس کہہ رہے تھے کہ گے ہونا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں، اور میڈیا کوریج دے رہے ہیں اور اخباروں میں اور نیوز رپورٹر لے رہے ہیں۔ ہماری اس کلاسوں کی ریکارڈنگ کیوں نہیں کوئی پیش کرتے؟ مسجدوں کے ممبروں سے جو باتیں اٹھتی ہیں اس کو کیوں نہیں کوئی پیش کرتے؟ حق کی آواز کیوں دبائی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ وہ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے ارادوں کو کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں، ایک ایسا فتنہ اٹھا تھا نیو یارک میں کہ ایک عورت نے جا کے جماعت کرائی تھی، کہتی تھی عورت جماعت بھی کرا سکتی ہے اور مردوں کو بھی کرا سکتی ہے۔ تو کسی مسجد نے جب جگہ نہ دی تو ایک چرچ نے کھول دیا، آؤ بسم اللہ پڑھو ہم دیتے ہیں، اور تصویریں اس کی میڈیا میں چھپی ہوئی ہیں کہ وہ بغیر دوپٹے کے پینٹ شرٹ پہنی، ٹائٹ ڈریس ہے اس کا، اور غالباً اس کے ساتھ کچھ 2-4 اور عورتیں بھی ہیں، اور پیچھے تقریباً 3-4 صفحیں تھیں۔ میں نے اس وقت جب تصویر دیکھی تو میں نے کہا کہ 100 لوگ تو ہوں گے اس کے پیچھے کھڑے، یہ 100 ہی بیوقوف بن گئے۔ کسی کو عقل نہ آئی، کسی کو سمجھ نہ آئی، 1400 سال سے جو باتیں متفق ہیں آج وہ فتنے کھلنے لگے اور اللہ کو غصہ نہ آئے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو، جاؤ آج چکھو عذاب علیم کو، کیسے کیسے فتنے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو جیے گا وہ اپنے فتنے دیکھے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ انسان کہے گا کاش میں زمین کی چھاتی کی بجائے زمین کے پیٹ میں ہوتا۔ لوگ قبرستانوں سے گزریں گے تو ان کو دیکھ کے کہیں گے ہائے بھائی تم کتنے اچھے ہو کہ تم زمین کے پیٹ میں ہو اور ہم زمین کے اوپر فتنوں کی زد میں۔ کون بچے گا ان سارے فتنوں سے؟ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے مخلص بندے اس حساب سے محفوظ رہیں گے۔ اس لفظ پہ رک کے سوچئے ذرا، مخلص کون ہوتا ہے؟ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہے مخلص۔ دونوں کا روٹ وہی ہے، خال عام سواد، خلوص کا لفظ بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً لفظ مخلص بہت سمجھا جاتا ہے، لیکن آج اس آیت پہ رک کے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ سمجھ لیجئے گا کہ مخلص بندہ بھی شیطان سے نہیں بچتا جب تک وہ مخلص نہ ہو جائے۔ مخلص ہونا پہلا درجہ ہوتا ہے، آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ بڑی محبت سے قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ گھروں سے آ رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، آپ اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، پیسے کو لگا رہے ہیں، جان مال لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ مخلص ہیں، لیکن آپ ابھی بھی شیطان کے ترنے والے بن سکتے ہیں۔ شیطان مایوس جس سے نہ ال عبادک منہم المخلصین، سورۃ الاعراف آپ کو یاد کر لیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تیرے مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں ہوگا، مخلصین کو تو وہ اتنا پٹاتا ہے، اتنا پٹاتا ہے کہ ان کو خود نہیں عقل آتی، ہوش ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں لو ہمیں کیا ہوگا، ہم تو اتنے سیریس ہیں، ہم تو اتنے سنجیدہ ہیں، ہم تو اس کاز کے اندر اتنے سیریس ہیں۔ لیکن مخلص پہ تو وہ کرے گا، وہ تو وہ خزانہ ہے جس کے اوپر اس نے ہاتھ لینا ہے، جس پہ اس نے ہاتھ صاف کرنا ہے۔ وہی دل کی مثال جو پیچھے دی تھی کہ جس دل کے اندر انسان کے خزانے بھرے ہوتے ہیں شیطان اس کے پیچھے بھاگا ہوتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں وسوسے آتے ہیں۔ لیکن شیطان کے پھندوں سے بچنے کے لیے مخلص سے مخلص ہونا پڑتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے لفظ، 40 آیت کو دیکھیں، الا عباد اللہ المخلصین، اے اللہ تیرے خالص چنے ہوئے بندے۔ مخلص ہوتے تو وہ خود مخلص تھے، اور یہاں بن گئے مخلص مفعل کا وزن، جن کو اللہ نے محفوظ کر دی، جنہوں نے اپنے اخلاص کی قیمت کئی بار چکائی، جنہوں نے کتنی بار یہ ڈیسائیڈ کر لیا اور بتا دیا کہ اللہ ہم پہ شیطان کا قابو نہیں چلے، کتنے ٹریپ چلے اور ان سے بچ کے آگے، کتنی فتنوں کی ہوائیں چلیں وہ اس میں سے بچ گئے۔ یاد رکھیے جب بندہ حق کے راستے پہ چلتا ہے آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، کیوں؟ کہ اللہ مخلص کو مخلص کرنا چاہتا ہے۔ ہر دن، ہر آیت، ہر صورت آپ کو مخلص سے مخلص کر رہی ہے. اور اگر آپ ابھی بھی شیطان کے ہاتھوں میں آتے ہیں نا, تو مان لیجئے کہ مخلص ہونے کے باوجود آپ مخلص نہ ہو سکے. تو کیا دعا کرنی ہے؟ کہ اللہ مخلص کر دے, تو چن لے, میرے میں نہیں طاقت اللہ, سوری میں نہیں کر سکتی. لم اللہ مل جا ولا من جا اللہ الی, اللہ طاقت ہی نہیں, بچ نہیں سکتی, میں نہیں چھپ سکتی اس شیطان سے. میرا نف, میرے معاشرے, میرے حالات, میرے ارد گرد کے لوگ, ادھر کے ادھر کے, اللہ تعالیٰ یہ مخلص نہیں بننے دے رہے مجھے, میں کیا کروں, میں کس جگہ مر جاؤں, میں کہاں سر ڈالوں, اللہ مجھے تو بچا لے. شیطان میرے پیچھے, معاشرہ میرے پیچھے, دنیا میرے پیچھے, فائدے میرے پیچھے, میرا نفع نقصان میرے پیچھے, اللہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ میرے لیے کیا اہم اور کیا غیر اہم ہے. آپ دیکھیے انسان ایسی ایسی سیڑھیوں سے گرتا ہے بعض دفعہ کہ جہاں سے منزل صرف دو چار قدم رہ چکی ہوتی ہے. وہ شعر بھی ہے نا کچھ کہ بالکل منزل سامنے نظر آئی اور ہم لڑکے, لوگ کناروں پہ کھڑے کھڑے ڈوب جاتے ہیں. شیطان کیوں موت کے وقت تک پیالہ لے کر آتا ہے کہ یہ پانی پی لو اور مجھے خدا کہہ لو, جاتے جاتے دنیا سے پکڑتا ہے. کیوں امام مالک کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, کہا کیا ابھی نہیں, کہا شیطان آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے شر سے بچ گئے, میں نہیں تجھے بہکا سکا, کہا ابھی نہیں, ابھی سانس میں سانس باقی ہے. کیوں حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ میرا ایک قدم جنت میں اور ایک باہر ہو, پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں جب تک میرا دوسرا قدم جنت میں ہے. اور یاد رکھیے شیطان جو زیادہ زور لگاتا ہے نا ان لوگوں پہ لگاتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں, جن کو یقین ہوتا ہے ہم تو ناگزیر ہیں, ہمارے بغیر کیا ہوگا بھائی, اب ہمارے بغیر تو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا, ہمارے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو کچھ دینا نہیں, اس لیے کہ نبی کی امتی ہیں. آج کے مسلمان کو جو غلط فہمی لگی ہے نا, تو یہی لگی ہوئی ہے کہ ہم مخلص ہیں جی, نبی کے پیروکار, ہم ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں, ہم مسجدیں بناتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم عمرہ کرتے ہیں, رمضان آتا ہے تو ہم جا کے انہیں کھانے کھلاتے ہیں, ہمیں کس نے روکنا ہے؟ کہا نہیں ابھی مخلص نہیں ہوئے. اوور کانفیڈنٹ کہہ لیں, جس بندے کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے نا, یاد رکھے اس کے دن گنے جاتے ہیں. میں اپنے اوپر بات لے کے کہتی ہوں, اگر خدا نہ خواستہ اللہ کبھی ایسا نہ کرے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ کیڑا میرے دماغ میں آ جائے نا کہ میرے بغیر آپ کا یہ ادارہ نہیں چل سکتا, وہ میری اس تعلیمی زندگی کا آخری دن ہوگا. اللہ یوں پٹک کے مجھے پھینکے گا اور مجھے نہیں پتہ چلے گا میں کیوں پھینکی, میں خود ہی اس کو دھتکاروں گی, جاؤ پھر میں نہیں پڑھا رہی, لیکن وہ اللہ سبب بنائے گا. اللہ مکھی کی طرح جیسے دودھ میں مکھی پھینکتی ہے نا, ایسے ان لوگوں کو نکال کے پھینک دیتا ہے جو مخلص نہیں ہوتے. اللہ اکبر, اللہ مخلص بنا دے. تڑپ کے دعا کریں اس موقع پہ کہ اللہ میں کانپ رہی ہوں, میرا دل تھک تھک کر رہا ہے, میں تو سوچ رہی تھی میں محفوظ ہو گئی, میں تو محفوظ نہیں ہوئی. آپ دیکھیے کہ بجلی کے تار ہے نا کہیں پڑے ہوئے, کوئی دور پڑا ہوا ہے اسے, اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں, خطرہ کس کو ہے جو بالکل اس کناروں پہ آ چکے ہیں, اس کو ڈر ہے کہ وہ کہیں اگلے قدم پہ نہ آ جائے. جو شیطان کے پھندے میں آئے ہوئے نا وہ دور ہے, وہ سمجھے کہ بالکل اپنی من موجیوں میں, اذانیں ہوئیں تو ہوئیں, ہو کے روزے آئے تو آئے, دین دنیا, وہ کہتے ہیں ہم اپنی مستیوں میں کھو رہے ہیں. زیادہ فتنوں کا شکار بنتے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں خود کو, جو نبی کی امتی ہیں. دل کو ہلانے والی باتیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے. اگلی آیتوں میں مخلصین کے کچھ حالات ہیں, چند آیتوں کی تلاوت سنیں تاکہ تھوڑا سا ہمارے دل میں جو درد ہے اس کو ہم پا سکیں, سنبھال سکیں. آیت نمبر 19 سے سنتے ہیں تلاوت. آپ اس کو اب آنکھیں بند کر کے یا کھول کے جیسے بھی امیجن کریں کہ جو آیتوں میں چل رہا ہے, اب چلو اٹھو یہ ایک کھڑکی ہے, اب اٹھو چلو یہ قیامت کا دن ہے, لے چلو ان لوگوں کو جدھر جس کو جھٹلا رہے تھے, اب جہنم کا راستہ دکھاؤ, کھڑے رہو اب ان سے سوال پوچھنا ہے, کیا بات ہے آج مدد نہیں کر رہے, پوچھ نہیں رہے, تم تو بڑی باتیں کرتے تھے. پھر وہاں پیروں مریدوں کے جھگڑے بھی ہیں اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کا انجام دکھایا. تو آیت 40 تک تلاوت سنتے ہیں.
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.